بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میر زادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف کا خطاب، فلسطینی عوام کی استقامت کو خراج تحسین اور دشمنوں کو انتباہ۔ ٹرمپ کے خط کا جواب، خط کے سیاق و سباق اور لہجے کے مطابق دیا گیا ہے، ایرانی وزیر خارجہ کا بیان۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، شہدائے غزہ کی تعداد 50,690 سے تجاوز۔ افغان بارڈر سے پاکستان میں داخل ہونے کی دہشت گردوں کی کوشش ناکام، 8 دہشت گردوں کی ہلاکت کا پاکستانی فوج کا دعویٰ۔ اور ہندوستان میں متنازعات، وقف ترمیمی بل قانون میں تبدیل، مسلم تنظیموں کا ملک گیر مہم کا اعلان۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ہم جنگ شروع نہیں کریں گے لیکن ہر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جنرل حسین سلامی نے سپاہ پاسداران کے جنرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈروں اور افسران کے اجلاس سے خطاب میں غزہ کی رزمیہ داستان کو تاریخ کی حیرت انگیز ترین داستان قرار دیا، اور کہا کہ مکمل طور پر محصور ایک پٹی کے عوام کھانے پینے کے بغیر دشمن کی بے رحمانہ فائرنگ میں قرآن پڑھتے ہیں، حجاب کی پابندی کرتے ہیں، کلمہ شہادتین پڑھتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور دشمن کو غلبہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جنرل حسین سلامی نے استقامتی محاذ کی پائیداری اور استواری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمنی مجاہدین، حزب اللہ لبنان اور عراق کے مزاحمتی محاذ کے مجاہدین اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اس بڑے شیطانی محاذ سے مقابلے میں حزب اللہ، فلسطین یا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے تو یہ سوچ جنگ کے حقائق کے مطابق نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاسداران انقلاب اسلامی ہیں، جہاد ہماری جائے پیدائش اور مسکن ہے، اور ہمیں بڑی جنگوں اور بڑے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ اگرچہ عاشورہ کی دوبارہ تکرار نہیں ہوگی، لیکن ہم نے عاشورہ سے ہی سیکھا ہے اور اسی مکتب کے شاگرد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دشمن زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہر جگہ ہماری دسترس میں ہیں، اور صہیونی حکومت ہمارے سامنے بچھے ہوئے ایک دسترخوان کی طرح ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد باقری نے ایران کے قومی مفادات کے دفاع کے عزم پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جنگ پسند نہیں ہے، تاہم وہ دھونس دھمکی بھی برداشت نہیں کرے گا اور اس کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرے گا۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد باقری نے مسلح افواج کے کمانڈروں اور محکمہ دفاع کے ڈائریکٹروں نیز کارکنوں کے ایک اجتماع سے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم نے صہیونی حکومت کے مقابلے میں وعدہ صادق فوجی کارروائیاں انجام دے کر اپنی اور دشمن کی فوجی توانائیوں اور خامیوں کا بخوبی اندازہ لگا لیا ہے، اور ہم نے اپنی خامیاں مختصر مدت میں دور کر لی ہیں۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ ایران کی مسلح افواج نے دفاعی ہتھیاروں کی تیاری اور مختلف قسم کے دفاعی ہتھیاروں کے شعبے میں جو پیش رفت حاصل کی ہے، اس کا دشمن سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے خط پر ایران کا جواب مذکورہ خط کے سیاق و سباق اور لہجے کے مطابق دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی سفارتکاری کے مواقع کو بھی محفوظ رکھا گیا ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تہران میں نوروز 1404 کے زیر عنوان ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہم تمام ممکنہ حالات و واقعات کے لیے تیار اور اپنے قومی مفاد کے لیے پرعزم اور سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے خطے کے سلسلے میں اپنی اصولی اور ذمہ دارانہ پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے عزم پر بھی زور دیا۔ سید عباس عراقچی نے شام اور یمن کے خلاف امریکہ کے غیر قانونی بیانات کی مذمت کی، اور مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف جاری صہیونیوں کے وحشیانہ جرائم، نیز لبنان اور شام کے خلاف جارحیت کا سلسلہ روکنے کے لیے سبھی ملکوں کی یکجہتی اور تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اصولی طور پر ایسے فریق کے ساتھ براہ راست مذاکرات بے معنی ہیں جو دھمکیاں دے اور اس کے مختلف عہدیداروں کی تضاد بیانی جاری ہو۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں شہدائے غزہ کی تعداد 50,690 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ تازہ حملوں میں 26 شہیدوں کے جنازے اسپتالوں میں منتقل کیے گئے ہیں اور 113 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی نئی لہر میں، جو 18 مارچ کو شروع ہوئی، اب تک 1,335 فلسطینی شہید اور 3,297 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر صہیونی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 50,695 اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 1,15,338 ہو گئی ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے غزہ میں انسانی حالات کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ 10,00,000 معصوم بچوں کی جان خطرے میں ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے نے کہا کہ 2 مارچ سے غزہ کے لیے امداد رسانی مکمل طور پر بند ہے، جس کی وجہ سے خوراک اور پانی کی شدید قلت ہے اور زندگی بچانے والی دوائیں ناپید ہو گئی ہیں، نیز حالات تشویشناک حد تک بحرانی ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان پر صہیونی جارحیت میں 2 لبنانی شہری شہید ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے اتوار کو جنوبی لبنان میں زبقین علاقے کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے المیادین ٹی وی چینل نے جنوبی لبنان کے شہر سیدا میں ایک رہائشی عمارت پر صہیونی حملے کی خبر دی تھی، جس میں کئی عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ 27 نومبر سن 2024 کو فائر بندی کے سمجھوتے کے بعد سے غاصب صہیونی حکومت مختلف بہانوں سے حزب اللہ لبنان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان جنرل یحییٰ سری نے بتایا ہے کہ یمنی فوج کی بحر احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کے ساتھ کئی گھنٹے تک جھڑپ ہوئی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے مسلسل چوتھے ہفتے بھی بحر احمر میں امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنا کر یمن کے خلاف امریکی جارحیت کا مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتوار کے روز یمنی بحریہ کے تعاون سے میزائل اور ڈرون یونٹوں نے شمالی بحر احمر میں امریکی بحری جنگی جہازوں، خاص طور پر ٹرومین طیارہ بردار بحری جہاز کو کروز میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ کئی گھنٹے تک جاری رہنے والے اس آپریشن نے یمن میں امریکہ کو جارحیت سے باز رکھا۔ یحییٰ سری نے ایک بار پھر خبردار کیا کہ یمنی قوم، قائدین اور فوج اس وقت تک دفاعی کارروائیوں کے ذریعے فلسطینی عوام کی حمایت میں اپنی مذہبی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں گے جب تک کہ غزہ پر جارحیت بند نہیں ہو جاتی اور اس علاقے کا ظالمانہ محاصرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان بارڈر سے دہشت گردوں کے پاکستان میں داخلے اور دراندازی کو ناکام بناتے ہوئے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 5 اور 6 اپریل کی درمیانی شب اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے ایک گروہ نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے پاکستان میں داخلے کی کوشش کی۔ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی پیش قدمی کو روکتے ہوئے جوابی کارروائی کی، جس کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے اور جھڑپ میں 8 دہشت گرد ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے، جنہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ افغان حکومت سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وہ بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنائے اور اپنی سرزمین پر موجود پاکستان مخالف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے کہا ہے کہ امریکی سفارت خانے کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ پاکستان کے شہر لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جمعہ 11 اپریل کو ملک بھر میں غزہ کی حمایت میں احتجاج کریں گے۔ 13 اپریل کو کراچی میں فلسطین مارچ ہوگا۔ 20 اپریل کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پوری دنیا میں فلسطین کے معاملے پر قبرستان جیسی خاموشی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے چہرے کا نقاب اتر چکا ہے اور ثابت ہو گیا کہ مغرب آج بھی اتنا ہی وحشی ہے جتنا تاریک دور میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، امریکہ کسی کا دوست نہیں۔ یوکرین کے حالات دیکھ لو، امریکہ اور اسرائیل مجرم ہیں، انہیں تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ عید پر فلسطین میں بچوں پر بمباری کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ امریکہ اور یورپی یونین اسرائیل کے سپورٹر ہیں، غزہ کی صورتحال پر کوئی بولنے کو تیار نہیں، مغرب میں بعض امیر لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے پنجاب پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ 2 دن میں 2772 سے زیادہ افغان باشندوں کو ہولڈنگ سینٹروں میں پہنچایا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں غیر قانونی افغان باشندوں کے لیے 46 ہولڈنگ سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ ہندوستان میں متنازع وقف ترمیمی ایکٹ گزٹ آف انڈیا میں نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت قانون نے متنازع وقف ترمیمی ایکٹ کو گزٹ کر دیا۔ مسلمانوں، سول سوسائٹی اور حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں کی سخت مخالفت کے باوجود پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے پاس ہونے والے وقف ترمیمی بل پر ہندوستان کی صدر دروپدی مرمو نے سنیچر کے روز ہی دستخط کر دیے تھے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت قانون نے اس ایکٹ کو گزٹ آف انڈیا میں ایسی حالت میں باضابطہ نوٹیفائی کیا ہے کہ ہندوستان کی مختلف مسلم تنظیموں نے اس کے خلاف ملک گیر مہم کا اعلان کیا ہے۔ اس بل کی ہندوستان کے حزب اختلاف کی سبھی جماعتوں نے سخت مخالفت کی. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. لیجئے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وافرته اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 جبری وغاب داب لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا. اللہ قربت کا شرف ان کو بخشا. اللہ 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 فمحمد مدونا ہوا سیدونا فالعز لنا لإجابته. سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اللہ 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 لا الہ الا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور اب سماعت فرمائیں پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی نقصان کے موقع پر بھی سچ بولے اور فائدے کی خاطر بھی جھوٹ نہ بولے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طرح جھوٹ سننا بھی حرام ہے، اور جس طرح جھوٹی بات لکھنا یا پڑھنا حرام ہے، اسی طرح جھوٹی بات نقل کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن مجید میں یہودیوں اور منافقوں کی اسی بات پر مذمت ہوئی کہ وہ جھوٹی باتیں ادھر سے ادھر پھیلاتے ہیں۔ جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے مولا، جھوٹ سننا کیسا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جائز نہیں ہے، کیونکہ جو شخص کسی کی بات شوق سے سنتا ہے تو اس کی مرضی کے مطابق عمل کر بیٹھا ہے۔ اگر بولنے والا خدا کو مانتا ہے تو سننے والا خدا کی عبادت کرے گا، اور اگر شیطان کی بات مانتا ہے تو سننے والا بھی شیطان کی عبادت کرے گا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلام کی تین قسمیں ہیں، سچ، جھوٹ اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ کسی نے پوچھا، فرزند رسول، یہ لوگوں کے درمیان صلح کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، تم ایک شخص سے کوئی بات سنو اور اس میں ترمیم کر کے کسی اور کو سناؤ کہ وہ تمہارے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہو۔ خلاصہ یہ کہ اگر صلح و صفائی یا دو آدمیوں کے درمیان موجود رنجش دور کرنے میں اگر جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑے تو ایسا کرنے کا حکم ہے، اور اس سے آدمی جھوٹ کے گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس قسم کی بات کو صلح یا اصلاح کہتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے تاکید کی ہے کہ لوگوں کے درمیان مصالحت کراؤ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ واجبات بجا لانے کے بعد سب سے اچھا عمل لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایسا خیر ہے جو خیر کو دنیا میں پھیلاتا ہے، اور لوگوں کے درمیان مصالحت کرنا، مصالحت کی فکر کرنا اور جھگڑے دور کرنا نماز روزے سے زیادہ افضل ہے۔ ابو حنیفہ سائق الحاج کہتے ہیں کہ میرے اور میرے داماد کے درمیان ایک میراث کے سلسلے میں جھگڑا تھا۔ ابھی ہم جھگڑا ہی کر رہے تھے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے وکیل مفضل کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے کچھ دیر رک کر ہم دونوں کو اپنے گھر بلا لیا اور اپنے پاس سے 400 درہم دے کر ہمارے درمیان جھگڑا ختم کرا دیا۔ اس کے بعد کہا، یہ مال جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ میرا نہیں ہے، بلکہ میرے مولا و آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب بھی میرے اصحاب میں جھگڑا ہو جائے تو میرے مال کے ذریعے ان کا جھگڑا دور کر دیا کرو۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح اور مصالحت کتنی اہم چیز ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کام نماز روزے سے زیادہ افضل ہے، حالانکہ عام طور پر یہ کام مستحب اور نماز و روزہ واجب ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز روزے سے آدمی کی ذات بہتر بنتی ہے، جبکہ مصالحت کروانے سے پورا معاشرہ بہتر بنتا ہے، اور پورے معاشرے میں اس طرح نماز روزہ عام ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں مل جل کر رہنا نہ صرف آخرت کے اعتبار سے اہم ہے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت مفید ہے۔ جب مومن کے دل خدا کی خاطر ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں تو اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ صرف ظاہری دشمنوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے، بلکہ باطنی دشمنوں یعنی نفس اور شیطان سے بھی مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے قلبی اتحاد و اتفاق کی مثال آب کل سے دی جا سکتی ہے، یعنی جب تک پانی کم مقدار میں مختلف برتنوں میں ہو اور برتن میں کل کی مقدار سے کم ہو تو جیسے ہی اس میں نجاست پڑے گی وہ فوراً نجس ہو جائے گا۔ لیکن جب انہی پانیوں کو ایک بڑے ظرف میں ڈال دیا جائے اور وہ کر کی مقدار تک پہنچ جائے تو اب وہ نہ صرف یہ کہ نجاست کے ملتے ہی نجس نہیں ہوگا بلکہ وہ نجس چیز کو آسانی سے پاک کر دے گا۔ بالکل اسی طرح جب لوگ متحد ہوں گے ان کے متحد دلوں پر رحمت الہی واقع ہوگی اور ان سب کے دلوں پر پروردگار عالم مہربانی فرمائے گا تو اتحاد کا فائدہ ہر ایک کو پہنچے گا۔ اس کے علاوہ اس اتحاد قلبی کے نتیجے میں اسلام کی شان و شوکت دوبالا ہو جائے گی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثواب الہی اور عذاب سے مغفرت کی امید پر جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ جب کوئی شخص کسی چیز کی امید کرتا ہے تو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے حصول کے لیے ویسے ہی کام بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس چیز سے دوری اختیار کرتا ہے۔ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو واقعاً ثواب حاصل کرنا ہے اور وہ خدا سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو اسے ہرگز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اس امید کا لازمہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو انجام دے۔ اگر کوئی شخص واقعاً عذاب الہی سے ڈرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے فرار اختیار کرے، کیونکہ گناہ عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور گناہوں کو ترک نہ کرے اور اعمال صالحہ کو انجام نہ دے تو ایسا شخص جھوٹا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہو کہ وہ خدا سے امید رکھتا ہے لیکن اس کے عمل سے اس کا اظہار نہ ہو تو خدا کی قسم وہ جھوٹا ہے، حالانکہ جب کسی بھی چیز کی امید رکھتا ہو تو اس کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ خدا سے امید رکھے اور اس کے عمل سے ظاہر نہ ہو تو ایسا شخص خدا سے امید رکھنے والا نہیں بلکہ دھوکے میں ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی شخص کسی چیز سے ڈرے تو اس کا عملی مظاہرہ کرتا ہے، یعنی اس چیز سے فرار اختیار کرتا ہے، پھر خوف خدا رکھنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود گناہوں سے فرار کیوں نہیں اختیار کرتا؟ جس طرح آدمی خوف خدا اس سے امید اور رجا رکھنے کا دعویٰ کرے اور اس کا عملی ثبوت نہ دے تو وہ جھوٹا ہے، بالکل اسی طرح اگر کوئی صبر، شکر، رضا، تسلیم، تواضع اور حلم جیسی چیزوں کا دعویٰ کرے لیکن اس کا ثبوت پیش نہ کرے تو وہ بھی جھوٹا کہلائے گا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ جناب نور جہاں فاطمہ صاحبہ جھانسی مدھیہ پردیش ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ رمضان المبارک میں مناسبتی پروگرام سنے اور عید سعید فطر کی مناسبت سے بھی پروگرام سنا، سبھی پروگرام اچھے تھے۔ ماشاءاللہ خوب محنت سے پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے۔ پروگرام کلام نور، صبح امید، مقدس دفاع اور آج کا ایران ہمیں بہت پسند ہیں، سبھی دوستوں کو سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترمہ نور جہاں فاطمہ صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
خواجہ نظام الملک کہتے ہیں کہ میں ایک شب سویا تو خواب میں دیکھا چند مکروہ اور بدصورت شکلیں نمودار ہوئیں اور میرے قریب بیٹھ گئیں۔ ان کی شکلیں دیکھ کر مجھے خوف آتا تھا، ان کے جسم سے بدبو کے بھپکے اٹھتے تھے۔ یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر میں بیدار ہو گیا۔ خواب کی دہشت مجھ پر اتنی طاری تھی کہ میرا جسم کپ کپا رہا تھا اور میرا پورا وجود پسینے میں تر بتر تھا۔ میں نے اپنا خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ دوسری رات جب میں سویا تو پھر وہی بدصورت چہرے اور ہولناک صورتیں دوبارہ نظر آئیں۔ میں پھر خواب سے بیدار ہو گیا اور پھر پوری رات دہشت کی وجہ سے میری آنکھ نہ لگی۔ تیسری رات نے میں نے عہد کیا کہ میں آج نہیں سوں گا۔ کافی دیر تک جاگتا رہا لیکن آخر انسان تھا، آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی تو وہی منظر دوبارہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، مگر آج رات اور پچھلی دو راتوں کے خواب میں یہ فرق تھا کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد خوبصورت چہرے ظاہر ہوئے۔ جیسے ہی ایک خوبصورت چہرہ نمودار ہوتا تو ایک کریہ المنظر چہرہ چلا جاتا۔ کچھ دیر بعد تمام خوفناک تصویریں گم ہو گئیں اور ان کی جگہ خوبصورت اور دل فریب صورتوں نے لے لی۔ میں نے خواب میں پوچھا، تم کون ہو؟ ان تصاویر نے جواب دیا، ہم تمہارے نیک اعمال ہیں اور اس وقت مجسم ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کری شکل و صورت کن لوگوں کی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تمہارے برے اعمال تھے جو مجسم ہو کر تمہارے پاس آئے تھے۔ پھر میں نے خوبصورت چہروں سے کہا کہ خدا را آپ مجھ سے جدا نہ ہوں اور ہمیشہ میرے پاس رہیں۔ جواب آیا، تم نیک عمل کرو تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ورنہ برے عمل مجسم ہو کر تمہیں پریشان کریں گے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 فروردین، 8 شوال المکرم اور 7 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ فروردین سن 1343 ہجری شمسی کو شاہ کی حکومت نے ایرانی عوام کے مظاہروں کے پیش نظر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو رہا کر دیا۔ واضح رہے کہ شاہی حکومت نے 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو ایک تقریر کے بعد گرفتار کر کے قید کر دیا تھا۔ آپ نے اس تقریر میں شاہ کی حکومت کے غیر اسلامی اقدامات کو بے نقاب کیا تھا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے گرفتار ہونے کے بعد ایران بھر میں وسیع پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور آپ کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہروں کے پیش نظر شاہی حکومت حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو آزاد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ آپ کی رہائی کی اطلاع پا کر سارے ایران میں مسلمان عوام نے خوشیاں منائیں۔ اٹھارہ فروردین 1366 ہجری شمسی کو ایرانی مجاہدین اسلام کی کربلا 8 کارروائی شروع ہونے کے بعد عراق نے خرم شہر میں موجود مجاہدین اسلام کے خلاف کیمیاوی ہتھیاروں، توپ خانوں، مارٹر گولوں اور راکٹوں سے وسیع ترین حملے کر کے مجاہدین اسلام کی ایک تعداد کو شہید اور زخمی کر دیا۔ اس وحشیانہ حملے پر اسلامی جمہوریہ ایران نے اقوام متحدہ میں شدید احتجاج کیا اور ایران نے اقوام متحدہ کے ماہرین بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ حملے کے 10 دن بعد اقوام متحدہ کے ماہرین کی ایک ٹیم علاقے میں پہنچی، جس نے اس حملے میں طاقتور کیمیاوی عناصر استعمال کیے جانے کی بنا پر کیمیاوی ہتھیاروں میں استعمال کیے جانے والے عناصر کی تشخیص کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، لیکن پہلے کی طرح اس حملے اور اس کے نتائج کو نظر انداز کیا گیا، جس کے سبب عراقی کردستان، حلبچہ اور اس کے آس پاس کے دیہاتوں کے بے گناہ مسلمان عوام کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے وسیع اور خطرناک نتائج سے دوچار ہوئے۔ آٹھ شوال المکرم سن 372 ہجری قمری کو فارس کے دیالمہ خاندان کے دوسرے فرمانروا عز الدولہ دہلمی نے وفات پائی۔ وہ عماد الدولہ دہلمی کے جانشین تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں ایران، عراق اور مشرقی ترکی کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا اور عراق اور فارس کے علاقوں میں بہت سی عمارتیں تعمیر کروائیں۔ عز الدولہ دہلمی کو عراق کے شہر نجف اشرف میں حضرت علی علیہ السلام کے روضے میں دفن کیا گیا۔ آٹھ شوال المکرم سن 1324 ہجری قمری کو ایران میں روزنامہ مجلس کا پہلا شمارہ شائع ہوا۔ یہ اخبار سید محمد صادق طباطبائی نے جاری کیا، جو آئینی تحریک کے سرگرم کارکن تھے۔ واضح رہے کہ آئینی بادشاہت اور صحافتی آزادی کے اعلان کے بعد ایران میں اخبارات کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مختلف شہروں سے دسیوں اخبار شائع ہونے لگے۔ روزنامہ مجلس میں مجلس شورائے ملی کے اجلاسوں کی کارروائی اور خبریں چھپتی تھیں۔ آٹھ شوال المکرم 1344 ہجری قمری کو جنت البقیع کے تاریخی قبرستان میں واقع اہل بیت علیہم السلام، ازواج مطہرات اور اصحاب کرام کے مزارات کو مسمار کر دیا گیا۔ مورخین کے مطابق بقیع وہ سرزمین ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے بہترین صحابہ کرام دفن ہوئے، اور جیسا کہ نقل کیا گیا ہے، یہاں 10,000 سے زیادہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہیں۔ مستند روایات کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں مدفون افراد کے مزارات پر حاضر ہوئے، ان پر سلام کیا اور استغفار کی دعا کی۔ قبرستان بقیع ہجرت کے بعد شہر مدینہ کے مسلمانوں کا واحد قبرستان تھا۔ حجاز میں شریف مکہ کی شکست کے بعد محمد بن عبد الوہاب کے پیروکاروں نے مقدس ہستیوں کی قبریں مسمار کر دیں تو عالم اسلام میں بے چینی پھیل گئی۔ یہ عالم اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا ایک مختصر سا ورق ہے کہ جو تاریخی اسناد و دستاویزات کی روشنی میں آل سعود اور فرقہ وہابیت کے سیاہ کارناموں کی ایک زندہ اور حقیقی مثال ہے، اور دور حاضر کا مسمار قبرستان بقیع آج کے مسلمانوں سے اس بات کا سوال کر رہا ہے کہ وہ اس تاریخی بے حرمتی پر خاموش کیوں ہیں۔ سات اپریل سن 1656 عیسوی کو عہد شاہجہانی کے مشہور وزیر اور عالم سعد اللہ گلشن نے وفات پائی۔ وہ موجودہ پاکستان کے شہر چنیوٹ میں پیدا ہوئے اور لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ نومبر 1640 عیسوی میں شاہ جہاں کے دربار سے وابستہ ہوئے، 4 سال کے بعد غیر معمولی ترقی کر کے وزیر اعظم بن گئے اور وفات تک اسی عہدے پر فائز رہے۔ گلشن کو تعمیرات سے بھی بڑا شغف تھا۔ دہلی کی جامع مسجد اور قلعہ معلی ان کے زیر نگرانی تعمیر ہوا۔ سات اپریل 1922 عیسوی کو جرمنی کی اسلام شناس آنے میری شمل پیدا ہوئیں۔ ان کو اسلامی تہذیب و تمدن کی شناخت حاصل کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور انہوں نے 19 سال کی عمر میں برلن یونیورسٹی سے مطالعات اسلامی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ آنے میری شمل نے جرمنی، امریکہ اور ترکی کی یونیورسٹیوں میں برسوں تاریخ ادیان اور اسلامی عرفان کی تدریس کی۔ انہوں نے جرمنی اور انگریزی زبانوں کے علاوہ اسلامی موضوعات سے زیادہ آشنائی کے لیے عربی، فارسی، ترکی، اردو اور بنگالی زبانیں بھی سیکھیں۔ اس جرمن اسلام شناس کو عرفان اسلامی اور حافظ و مولوی جیسی اہم شخصیات نیز ایران کے عظیم شعرا اور عارفین سے خاص لگاؤ تھا۔ پروفیسر شمل نے 12 مختلف انعامات، ایوارڈ اور اعزازی اسناد حاصل کیں۔ انہوں نے متعدد کتابیں بھی لکھیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا، اسلامی تصوف اور عرفان میں عورت کا مقام، جلال الدین رومی اور مشرقی غزلیات کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ 2003 میں آنے میری شمل کا انتقال ہو گیا۔ اور 7 اپریل کو عالمی یوم صحت منایا جاتا ہے۔ 7 اپریل 1948 کو عالمی ادارہ صحت WHO نے پہلا عالمی صحت اجلاس منعقد کیا اور WHO نے بین الاقوامی صحت کانفرنس کا پہلا منشور تدوین کیا۔ اس اجلاس میں عالمی ادارہ صحت نے 7 اپریل کے دن کو عالمی یوم صحت قرار دیا اور 1950 سے ہر سال اسی دن کو عالمی یوم صحت منائے جانے کا فیصلہ بھی کیا۔ اس کے بعد سے 7 اپریل کو ہر سال دنیا کے مختلف ممالک میں یوم صحت منایا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور صبح کی نشریات میں اب وقت ہوا ہے آج کے دن کی دعا کا۔ سامعین، اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ السماوات لم یشارک فی الالهیه ولم یظاهر فی الوحدانیه وانقاد کل عظیم لعظمته فلک الحمد متواترا متسقا ومتوالیا مستوسقا وصلواته علی رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا فأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا ارحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں، اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں، اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار، اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی، اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی،
ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما، بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔